اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وأصحابه المنتجبين، أما بعد، قد قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: من عرف نفسه عرف ربه. صلوات الله
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حقیقت یہ ہے کہ آج آخری جلسہ ہے اس عنوان پر، لیکن اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اور شاید ایک قدم بھی پوری طرح سے اس سلسلے میں، اس وادی میں صحیح طور پہ شاید اٹھایا نہیں گیا، لیکن بہت دور سے صحیح کوئی چیز نظر ضرور آ رہی ہے کہ کوئی شے ہے جسے ہم چھو نہیں پا رہے ہیں، جسے ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن جس کے وجود کو کچھ نہ کچھ ہم لمس ضرور کر سکتے ہیں. اگر ہم نے قریب ترین شے کو لمس نہیں کیا تو پھر ہم کس طرح سے آگے کی منزلیں طے کر سکتے ہیں، جبکہ ہم خود اپنے ہی کو پہچاننے میں جب ناکام ہو جائیں گے. الفرصت تمر مر الصحاب، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فرصتیں ایسے گزر جاتی ہیں جیسے ابر گزر جاتا ہے، تیزی کے ساتھ ابر آتا ہے اور چلا جاتا ہے. اسی طرح سے فرصت آتی اور چلی جاتی ہے. اس 10 دن کا وقت بہت زیادہ تھا اگر دیکھا جائے، لیکن جب گزرتے ہیں لمحے تو اتنی تیزی سے گزر جاتے ہیں کہ انسان دیکھتے ہی رہ جاتا ہے اور وقت گزر جاتا ہے. آپ دیکھیے، دوسرا عشرہ بھی اب ختم ہو رہا ہے اور تیسرا عشرہ آنے کے قریب ہے. جیسے 2 عشرے گزر گئے ویسے تیسرا عشرہ بھی گزر جائے گا. جس ماہ رمضان کا انتظار پورا سال تھا اب وہ ختم ہو رہا ہے اور آخری جمعہ بھی آنے کو ہے. لہذا ہم جو فرصت ملتی ہے اس فرصت سے زیادہ ہمیں استفادہ کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ ہمیں وقت دینے کی ضرورت ہے. یہ وہ اہم ترین مباحث ہے. آپ کو اس کا اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ وہ اہم ترین مسائل ہیں کہ جس پر ہم جتنا وقت دیں، جتنا سرمایہ لگائیں، جتنا ہم اس پر طاقت صرف کریں وہ کم ہے. اگر ہم پوری رات رات بھی بیٹھیں تو بھی کم ہے کہ ہم افطار کے بعد سے سحری تک کوشش کرتے رہیں ان شبوں میں. ان شبوں میں ہمیں تلاش کرنا ہے اپنی کھوئی ہوئی حقیقتوں کو. ہمیں اپنے آپ کو پانے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ ہماری ایک قیمتی شے کھو گئی ہے. جب ہماری قیمتی چیز کھو گئی ہے تو ہم دن کا انتظار نہ کریں کہ صبح آئے گی تو ڈھونڈیں گے. صبح جب آئے گی تو ہم سب کچھ کھو چکے ہوں گے، اس وقت پانے کا سوال ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اب صبح جو آئے گی وہ صبح قیامت ہوگی. بس یہ یاد رکھیے کہ ایک رات ہے اور ایک صبح ہے. کائنات 2 ہی حصوں کا نام ہے، ایک رات ہوتی ہے، ایک دن ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یا رات ہے یا دن ہے، زندگی اسی رات اور دن میں ختم ہو جاتی ہے. اس رات کا نام دنیا ہے اور اس صبح کا نام صبح قیامت ہے. وہ دن ہے یہ رات ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو رات میں نازل کیا یعنی دنیا میں نازل کیا. دنیا اندھیرا ہے, دنیا رات ہے, جس کو ہم اجالا سمجھتے ہیں یہ جو ہے یہ اندھیرے میں چراغ جلایا گیا ہے نا. میں اس سے پہلے بھی مثال دے چکا ہوں کہ اب یہ جو چراغ جل رہا ہے تو دن روشن ہو گیا ہے, دن آ گیا ہے یا رات ہی ہے. رات میں چراغ جلایا گیا ہے نا, تو یہ سورج کی جو کا جو بلب جل رہا ہے وہ اندھیرے میں جل رہا ہے. اگر اندھیرا نہ ہوتا تو بلب کی ضرورت کیا ہوتی. بلب جو لگایا گیا ہے اندھیرے کی وجہ سے لگایا گیا ہے نا, تو اصل میں تو اندھیرا ہے نا. اصل میں اجالا کہاں ہے؟ اجالا اصلی ہے یا اندھیرا اصلی ہے؟ یہ زمین اصل میں اندھیری ہے یا اجالی ہے؟ اصل میں اندھیرا ہے. یہ مادہ اندھا ہے, مادے میں مادہ جو ہے اس کے اندر نیچر کے اندر جو ہے وہ روشنی نہیں ہے. روشنی روح نورانیت میں معنویت میں روشنی ہوتی ہے, مادیت میں روشنی کہاں سے آئے گی؟ لہذا صبح جو آئے گی وہ قیامت کے دن آئے گی, اور صبح سے شام تک کا وقت جو ہوگا وہ ہمارے وقت کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہوگا. ایک دن, ایک دن. حساب و کتاب تو اس کے بعد ہے, حساب و کتاب تو چھوڑیے, ابھی قیامت کا دن ہے, دن آنے والا ہے. اس دن کی تیاری کرنا ہے اس رات میں. دنیا میں تیاری جو کرنا ہے دن کی تیاری کرنا ہے. دن کیسے گزرے گا؟ رات تو گزر جائے گی. جیسی پوری رات سوتے ہیں ویسا پورا دن سو جائیے, گزر جائے گی. گزرنے میں کیا مشکل ہے؟ تو رات گزارنا آسان ہے, دن کاٹنا بہت مشکل ہے. تو لہذا یہ پوری دنیا رات ہے. قرآن رات میں نازل ہوا, اسی لیے قرآن کو دن میں نازل کرنا چاہیے تھا نا, رات میں کیوں نازل کیا؟ رات میں نازل کرنا ہے تاکہ رات اجالے میں بدل جائے, ہمارے اندھیرے چھٹ جائیں, قرآن کی روشنی سے ہمارے اندر روشنی پیدا ہو سکے قرآن کے وجود سے. اسی لیے کہا گیا کہ جب تلاوت کلام پاک جس گھر میں ہوتی ہے اس گھر سے ایک نور ساتے ہوتا ہے, اور جب فرشتے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ گھر زندہ ہے, اس گھر میں زندہ لوگ رہتے ہیں, یہاں روشنی نظر آ رہی ہے. تو جس گھر میں تلاوت کلام پاک ہو وہ گھر زندہ گھر مانا جاتا ہے. احی قلبک بذکرہ, اس کے ذکر سے قلوب کو زندہ کرو. یعنی مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ دل ہمارے مردہ ہیں, اسے زندہ کرنا. احی قلبک بذکرہ, ذکر خدا سے قلوب کو زندگی ملتی ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اے ایمان لانے والو استجابت کرو, لبیک کہو جب اللہ و رسول تمہیں دعوت دیں. کس چیز کی؟ حیات کی دعوت دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات اللہ و رسول کی استجابت میں حیات ہے, ورنہ ہم مردہ ہیں. یہ جسم جو ہے ایک صندوق ہے, ایک قبر ہے جو روح کو لیے پھر رہی ہے. ہماری روح مر چکی ہے, ہم مر چکے ہیں. تو ہمیں اس بات کا تو احساس ہونا چاہیے کہ اصل میں ہماری کیفیت کیا ہے, اس کا اندازہ ہم کو تو ہونا چاہیے. ہمارا موقف کیا ہے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس وقت ہماری کنڈیشن کیا ہے, اس وقت ہماری پوزیشن کیا ہے, اس وقت واقعی ہم زندہ ہیں یا مردہ ہیں یا بیمار ہیں. اگر بیمار ہیں تو ہم اپنا علاج کرانے کے بارے میں سوچیں, اگر ہم مردہ ہیں تو ہم زندہ ہونے کے بارے میں سوچیں. کیونکہ اس وقت ہمیں زندگی مل سکتی ہے, اس وقت ہمیں حیات مل سکتی ہے, کیونکہ حیات حیوانی تو ہمارے پاس ہے ہی پہلے سے. اس حیات حیوانی کا فائدہ اٹھا کر ہم انسانی حیات کو پا سکتے ہیں. اگر ہم نے اس حیوانی حیات کا فائدہ نہیں اٹھایا اور یہ حیوانی حیات بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی تو پھر ہم انسانی حیات کے لیے ترستے رہ جائیں گے, ہماری انسانی حیات ختم ہو جائے گی. جب ہم اپنے انسان کو مار چکیں گے, ہم اپنی روح کا گلا گھونٹ چکیں گے, تو پھر وہ روح اس قابل ہی نہیں ہوگی کہ اسے زندہ کیا جا سکے, اسے ڈسٹبن میں پھینک دیا جائے گا اور وہ اسی ڈسٹبن کا نام دوزخ ہے. ایک کار ہے, کوئی جہنم, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے, یہ ایک گٹر ہے سمجھیے. کچرا کس میں ڈالا جاتا ہے؟ یہ راک کو کہاں پھینکا جاتا ہے؟ اس کو اٹھا کے رکھا جاتا ہے, اس کے لیے جہنم بنایا جائے گا. جہنم کیا ہے؟ گٹر ہے, گٹر میں پھینک دیا جائے گا. جو چیز ناکارہ ہو جاتی ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ جب تک لکڑی ہے جلتی رہے گی, کوئلہ بن جائے گی, راک بن جائے گی, اسے پھینک دیا جائے گا. تو حیف ہے کہ ہم حیوانی زندگی پہ اکتفا کر کے راک کا ڈھیر بن جائیں اور اس زندگی کو نہ پالیں جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. تو اس حیات کو ہمیں پانے کی ضرورت ہے. وہ حیات کیا ہے؟ وہ روح ہے انسانی ہے. وہ روح ہے انسانی کہاں ہے؟ اسی کو ہم تلاش کرنے کے لیے پورے وجود کے چکر کاٹ رہے تھے کہ کس حصے میں ہمیں روح ملے گی. ہاتھ کے اندر روح ملے گی, ہاتھ کاٹ کے ہم نے دیکھا کہ یہاں بھی نہیں ہے روح. ہم سوچ رہے تھے کہ گھٹنوں میں ہماری جان ہے, اس گھٹنوں کو بھی کاٹ کے ہم نے دیکھا, پورے پیر کاٹ کے ہم نے مسلح کر دیا, ہم نے قیمہ قیمہ کر کے دیکھا کہ کہیں کہیں پر حیات انسانی ہے یا نہیں ہے, روح انسانی ہے یا نہیں ہے. پورے وجود کو ہم نے کاٹ کاٹ کے رکھ دیا. آخر میں ہم نے گلا کاٹ کے دیکھا کہ اس کے اندر بھی کوئی چیز ہے. سینہ دیکھا, گلا دیکھا, دل دیکھے, سب کچھ دیکھا. تو جو دل میں جو پمپ تھا وہ پمپ وہ کر رہا تھا جو جسم کو زندگی دیا ہوا تھا, لیکن وہ روح جس کے اندر شعور ہے, جس کے اندر آگاہی ہے, جہاں ہمارا علم ہے, جہاں ہمارا ایمان ہے, وہ روح کہاں ہے کہ جہاں ہمارے فضائل و مناقب ہیں؟ وہ سوچنے والی کیفیت کہاں چلی گئی؟ یہ تمیز کرنے والی قوت کہاں چلی گئی جس کو ہم پہلے دن سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ کہاں ہے؟ وہ اندر دیکھا ہم نے, نہیں ملا. اب باہر تلاش کریں کہ باہر کہاں پر ہے, تو کدھر باہر تلاش کریں؟ نہ ہمیں اندر وہ مل رہا ہے, نہ ہمیں باہر ہمیں مل رہا ہے. ایک مرتبہ ہم اپنے رہنما کی صورت تو دیکھ لیں, ہم اپنی عقل کی شکل تو دیکھ لیں کہ ہماری عقل ہے کہاں پر. یہی تو وہ ہماری اہم طاقت ہے. یہ عقل ہماری وہ اہم طاقت ہے, یہ وہ ہماری اہم رہنما ہے جس کے ساتھ ہمیں رہنا ہے, اس کے ساتھ ہمیں پورا سفر طے کرنا ہے. یہی ہمارا ساتھ دینے والی ہے, لیکن ہم اسی کے دشمن بن گئے. ہم عقل کے دشمن بن گئے. ہم نے عقل کو استعمال ہی نہیں کیا, اس لیے کہ ہم نے عقل کو سمجھا ہی نہیں. عقل کی جبکہ مختصر سی تعریف یہی تھی کہ ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان, جو عبادت رحمان سے شروع ہو کے جنت کے اختصاب پہ جا کے ہمیں اس منزل تک لے جاتی ہے, وہ جنت کا مطلب جنت کی بھی مدارج ہے. یہ جنت افعالی نہیں, جنت اسمائی نہیں, میووں کی جنت نہیں, اسماء افعال کی جنت نہیں, جنت ذات ربوبیت کہ وَدْخُلِ فی جنتی, وہ والی جنت کہ جہاں جانے کا ہماری روح کو اشتیاق ہے, جہاں جانے کے لیے ہماری روح آئی ہے وہاں پرواز کرنے کے لیے. وہ اصل میں وہ آئی وہاں سے ہے, طائر لاہوتی, وہ طائر لاہوتی ہے. وہ یہاں کا پرندہ نہیں ہے, وہ طائر لاہوتی ہے. وہ یہاں کی مخلوق نہیں ہے, وہ زمین سے پیدا نہیں ہوئی ہے. یہ جان جو آئی ہے, وہ یہ جو حیوانی حیات یہیں سے نکل کے آئی ہے, یہیں سے آئی ہے. روح نباتی روح حیوانی ہے نا, یہ تو ہم سفر طے کر چکے ہیں. ہمیں اس گوہر کی تلاش کرنا ہے کہ جہاں یہ ہماری نیتیں جہاں جا کر مجسم ہو جاتی ہیں, جہاں ہماری نیتیں اور ہمارے اعمال, ہمارا تقویٰ کہ جہاں جا کر وہ جہاں محفوظ رہتا ہے, جو اس کی غذا ہے, جس جو روح کی غذا ہے, روح کی تقویت. روح کو قوی کرنا ہے, روح کو قوی کرنے کے لیے, کیونکہ روح جب عالم بالا پر ہے, جس طرح سے نور جب عالم بالا پر ہوتا ہے تو صرف اور صرف نور ہے, لیکن جب مادے سے ٹکراتا ہے تو سایہ پیدا ہوتا ہے, اندھیرا پیدا ہوتا ہے. سایہ سے ٹکرا, نور جب سایہ سے ٹکراتا ہے, روشنی جب مادے سے ٹکراتی ہے, پہاڑوں سے ٹکراتی ہے, تو سایہ پڑتا ہے. سایہ کیا ہے؟ اندھیرا ہے. یہ نور, یہ روح جب یہ مادی افعال سے جب مربوط ہوئی تو یہاں نفس پیدا ہوا, ورنہ روح کی جو اپنی اصلی مقام ہے وہ مقام عقل ہے, وہ مقام شعور ہے. وہاں گناہ کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا, وہاں پر کوئی اثرات ہمارے مرتب ہی نہیں ہو سکتے, وہاں پر ہماری گندگی وہاں تک جا ہی نہیں سکتی. وہ تو مقام اعلیٰ ہے, لیکن یہ نفس ہے نا, اسے ہمیں پاک کرنا ہے, جو اس سے پہلے بھی اشارے ہم نے کیے تھے, لیکن ہم اس کو پا نہیں رہے تھے. آج ہم کم سے کم کہہ سکتے ہیں کہ قدم ہمارا آگے بڑھا, ہم دور سے ایک شے ضرور دیکھ رہے ہیں کہ جس کو, مگر وہ ہے کیا, اس کا ابھی اقرار مادی دنیا نے نہیں کیا. ہم جس روح کی بات کر رہے ہیں, اس روح کو ماننے کے لیے ابھی ہمارے جو ہے شیطانی جو مفکرین ہیں, جو شیطانی لوگ ہیں, ابھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اس کے تجرد کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اسے طائر ملکوتی ہونے کی ابھی قائل نہیں ہے, ابھی دنیا وہاں تک نہیں پہنچ پائی ہے, ابھی اس کو یقین نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو ماننا نہیں چاہ رہے ہیں. روح انسانی کا ادراک ابھی انہوں نے نہیں کیا ہے. اس کو سر کرنا جو ہے وہ ہمالیہ کی چوٹیوں پہ جانے سے بھی زیادہ سنگین اور مشکل ہے. اس کو پانا, اسے طے کرنا, اس پر ایمان لانا اور پھر اس کی اصلاح کرنا, یہ ایک بہت بڑا مشن ہے. یہ ہمارے, کیا ہم یہ نہیں محسوس کرتے کہ ہمارے اندر ایک خانہ جنگی چل رہی ہے؟ ہم پوری طرح سے اسے درک نہیں کر سکتے, تو اس کے آثار سے سمجھ تو سکتے ہیں کہ وہ ہے کس گوہر کا نام, اتنا تو ہم درک کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس قوۂ دراکہ ہے, قوۂ ممیزہ ہے, قوۂ عاقلہ ہے, ایک تمیز دینے والی صلاحیت ہمارے پاس, عقل کا ہمیں احساس ہے یا نہیں, وہی چیز جو ہمارے اور حیوان کے درمیان میں فرق قائل کرتی ہے کہ حیوانوں کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے, تو پھر وہ کون سا گوہر ہے جو ہمارے پاس ہے اور دیگر حیوانوں کے پاس نہیں ہے؟ جو چیز نہ نبات کے پاس ہے, نہ حیوان کے پاس ہے, نہ جو ہے کائنات میں کہیں پر بھی, وہ امتیازی صلاحیت نہیں ہے. جو امتیازی صلاحیت اللہ نے ہمیں ودیعت کی ہے, ایسی صلاحیت اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کی ہے. یہ روح اگر متاثر ہو جائے مادے سے, تو اور شہوت سے اس کی آمیزش ہو جائے اور اس کا رخ ادھر کی طرف ہو اور اس کا پورا غم ادھر ہی ہو, تو پھر وہ یہاں آ کے دم توڑ دے گی. اس کی یہ جگہ نہیں ہے, اس کی یہ جگہ نہیں ہے. اسے ہمیں اس کی غذا دینا پڑے گا. جس طرح ہم اپنی غذا کے لیے پریشان رہتے ہیں, ویسے ہی اس کی غذا کے لیے پریشان رہیں. اس کی بالدگی اور تازگی کے لیے ہمیشہ سوچتے رہیں کہ وہ کیسے زندہ رہے گی, اس کو کیسے جو ہے رزق ملتا رہے گا, وہ کیسے جو ہے قوی ہوگی. اگر وہ قوی ہو جائے تو پھر ہمارے جسم پر مسلط ہو جائے گی. اگر ہمارا یہ جسم اس کے کنٹرول میں چلا جائے تو پھر ہمارا پورا وجود الہی ہو جائے گا. لیکن اگر ہم اس کے کنٹرول میں نہ جائیں بلکہ ہم نفس کے ہاتھوں اسیر ہو جائیں, اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں, تو اب نفس کو پاکیزہ رکھنا ہے. جیسے کہ نفس پاکیزہ تھا ویسے ہی اسے اگر پاکیزہ رکھنا ہے تو اسے ان آلودگیوں سے بچانا ہے. تو وہ شیطان کا آلہ کار بن جائے گا, وہ شہوت کا اسیر بن جائے گا, ہوا و ہوس کا اسیر بن جائے گا. اگر یہ ہوا و ہوس کا اسیر بن جائے تو ہوتا یہ ہے کہ یہ ہوا و ہوس, یہ شیطانی طاقتیں نفس کے ذریعے سے ہمارے وجود کو کنٹرول کر لیتی ہیں, ہمارے یہ جو اعضاء و جوارے ہیں اس کے اوپر تسلط قائم کر لیتی ہیں. تو جب نفس کا کنٹرول ہمارا جسم, ہمارا وجود, ہمارے یہ اعضاء و جوارے, یہ ہمارے افعال, چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہمارے افعال ہوں, وہ اگر اس کے کنٹرول میں چلے جائیں, شیطان کے کنٹرول میں چلے جائیں, تو شیطان ہو سکتا ہے کہ کبھی ہمیں نماز کا بھی موقع دے دے, شیطان ہو سکتا ہے ہمیں ڈھیل دے کے کبھی جو ہے نا جیسے قیدیوں کو جو ہے نماز کی بھی اجازت دے دیتے ہیں, روزے کی بھی اجازت دے دیتے ہیں, کبھی کبھی وہ چھوٹ دے دے, تو ایسا نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اس کے کنٹرول سے نکل گئے. میں نے کل آپ کو واقعہ سنایا نا, کیونکہ جوان لڑکے تھے بھی تو لوگ بھی محسوس کرتے کہ جو ہے کس طرح سے شیطان ہمیں بھٹکاتا ہے کہ مسجد میں رہنے والوں کو بھی نہیں چھوڑتا, کہ وہ سمجھ رہا ہے عبادت کر رہے ہیں لیکن وہ کسی اور کے لیے عبادت کر رہے ہیں, کیونکہ وہ شیطان عبادت کروا رہا ہے اس کو, اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں عبادت کر, شاید وہ بھی دھوکہ کھا جائے, کیونکہ وہ اس جنگ سے واقف نہیں ہے جو جنگ ہمارے اندر برپا ہے. یہ جنگ جو ہے وہ معمولی لوگوں کا کام نہیں ہے, یہ پست ہمت لوگوں کا کام نہیں ہے اس جنگ میں شریک ہونا. اسی لیے ہزاروں لوگ دم توڑ دیتے ہیں, یہ بلند ہمت لوگوں کا کام ہے نفس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہونا. یعنی کیا ہوتا ہے, اب یہ شیطان جب اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے, اس نفس کے اوپر جب شیطان مسلط ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہمارے اعضاء و جوارے یرغمال ہو جاتے ہیں, قیدی ہو جاتے ہیں اس کے, تو وہ حکم دینے لگتا ہے. اب پھر ہم اس کو بہت آسانی کے ساتھ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک خانہ جنگی چل رہی ہے جہاں دو طاقتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. اگر ہماری روح قوی ہو, اصل میں ہم کون ہیں, وہ میں روح کا نام ہے جو نہ اس بدن کے اندر ہے نہ اس بدن کے باہر ہے, وہ میں ہے. وہ میں اگر عقل کی مدد لے کر اس نفس کے اوپر چڑھائی کرے, جنود العقل کے ذریعے سے عقل کے لشکر کو لے کر عقل کی مدد حاصل کر کے کہ بھائی میں یہاں گرفتار ہو چکا ہوں تم میری مدد کے لیے آؤ, جب عقل کی مدد لیں گے تو عقل کی مدد کے ذریعے سے ہم اس جنگ میں داخل ہو کر یہ جو شیاطین نے ہمارے نفس کو اسیر کر لیا ہے ہم اس کو چھڑانے کی کوشش کریں گے. تب جو ہے یہاں ہمارے اندر خانہ جنگی جو ہے, ایک طرف ایک سورس یہ کہہ رہا ہے, ایک طاقت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کرنا چاہیے, یہ طاقت کہہ رہی ہے نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے اندر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, ہم انفاق کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا شیطان کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے, ہماری عقل کہتی ہے کہ عبادت کرنا چاہیے, ہمارا نفس کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ گالی نہیں دینا چاہیے, ہمارا نفس کہتا ہے دینا چاہیے, بدلہ لینا چاہیے. ہماری عقل ایک بار بیٹھ کے سوچتی ہے کہ نہیں معاف کر دینا بہتر ہے, ہمارا نفس کہتا ہے کہ نہیں جب ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم جب بڑے بڑوں کی نہیں سنتے تو یہ کمزور کون ہوتا ہے, یہ کمزور کون ہوتا ہے ہمیں ڈرانے والا, ہم اس کے اوپر مسلط ہو جائیں گے. عقل کہتی ہے کہ نہیں یہ کمزور ہے اسے چھوڑ دو, بڑوں سے ٹکرائیں گے, چھوٹوں کو معاف کر دو. یعنی یہ خانہ جنگی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ہر آن دو طاقتیں, دو سورس, دو حکمراں آپس میں لڑ رہے ہیں. دیکھیے یہ تو بیچارہ مجبور ہے, یہ باڈی تو جو ہے یہ مجبور ہے, یہ کیا کرے گی, قصور ان ہاتھوں کا تھوڑا ہی ہے. جب ہم کسی کو مارتے ہیں تو کیا ہمارے ہاتھ کو کوئی آ کے مارتا ہے کہ تمہارے ہاتھ نے ہم کو مارا؟ کہ تم نے مارا. کہ میں نے تھوڑا ہی مارا بھائی, میرے ہاتھ نے مارا, میں نے کیا کیا, میرا ہاتھ خراب ہے, میرے ہاتھ کو کاٹ دو. کہ نہیں. تو اب معلوم ہوا کہ قاتل کی سزا کیا دینا چاہیے, ہاتھ کاٹ دینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ سے قتل کیا نا. جب میں نے ہاتھ سے قتل کیا تو اس ہاتھ میں میں نے چاقو پکڑا تھا, اس ہاتھ میں میں نے بندوق پکڑی تھی, یہاں سے کاٹ دو ختم ہو جائے گا, اس نے کیا نا. کوئی عقل مند تیار نہیں ہوگا, کہیں گے نہیں تمہارے ہاتھ نے نہیں کیا, تم نے ہاتھ کے ذریعے سے کیا, لہذا ہم تم کو ماریں گے. مجھے کیا ماریں گے, تم مجھے پا ہی نہیں سکتے, تم میرا گلا کاٹیں گے لیکن مجھے کہاں پاؤ گے, میں تو کہیں اور بیٹھا ہوا ہوں. تم مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتے. جب تم اپنے آپ تک نہیں پہنچ سکتے تو مجھ تک کیسے پہنچ سکتے؟ لہذا یہ سوچ کر انسانوں نے ایک کا نہیں ایک لاکھ کا قتل کر دیا کہ تم مجھے کیا پاؤ گے, تم مجھے گرفتار کر لو, تم مجھے قتل کر دو, میں کہاں قتل ہوں گا. لہذا ایک شخص کا گلا کاٹا جائے, ایک شخص کو مارا جائے, ایک شخص کو قتل کیا جائے تو وہی سزا ہے, دس کو قتل کیا جائے وہی سزا ہے, ایک لاکھ کو قتل کیا جائے وہی سزا ہے. ایک بھیڑیا جب بگڑتا ہے تو اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے خون چوسنے کی, اس سے زیادہ وہ ہلاک نہیں کر سکتا ہے. لیکن جب انسان بھیڑیا بن جاتا ہے تو پھر ایک دو پر اکتفا نہیں کرتا, ایک دو پر اکتفا نہیں کرتا. جب انسان بھیڑیا بن, جب انسان حیوانیت پہ اتر جاتا ہے تو پھر اس سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے نا, اس سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت ہے. یہ ہمارا دشمن ہے, دشمن ہے یہ ہمارا. تمام اخلاقی اساتذ اسی پر زور دیتے ہیں, یا جتنے اخلاقی دروس ہوتے ہیں اس کا ایک ہی ہدف ہوتا ہے. لیکن وہ چونکہ اساس نہیں بننے کی وجہ سے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں تمام اخلاقیات کو. جب تک کہ ہم بیس نہیں بنائیں گے گفتگو کی, جب ہم معرفت کی بیس نہیں ہوگی تو پھر جب بنیادیں نہیں ہوں گی, جب ہماری بنیادیں کمزور ہوں گی تو ہم اچھا کس کو کریں گے جس کو ہم پہچانتے ہی نہیں. اسی لیے ہم نے کہا معرفت نفس پر ہر چیز کا دار و مدار ہے. جب تک ہم صحیح طور پر اپنے گوہر وجود کو سمجھ نہیں پائیں گے ہم کیسے اپنے خدا کو سمجھ سکتے ہیں؟ اور جب خدا ہی سمجھ میں نہ آئے گا تو دین کیا خاک سمجھ میں آئے گا, شریعت کیا سمجھ میں آئے گی, نبی اور رسول کیا سمجھ میں آئیں گے, ائمہ کی کیا اہمیت ہوگی, اولیاء کی کیا اہمیت ہوگی, شاگردان ائمہ کی کیا اہمیت ہوگی ہمارے نزدیک, خاصان خدا کی کیا اہمیت ہوگی, مومنین کی کیا اہمیت ہوگی, عام انسانوں کی کیا اہمیت ہوگی. اس لیے کہ ہم نے زندگی کا سفر ہی شروع نہیں کیا, ہم نے معرفت کا آغاز ہی نہیں کیا, ہم صرف جینے کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں. اور کس کو پال رہے ہیں؟ ایک فنا ہونے والے جسم کو پال رہے ہیں. ہم کس کی پرورش کر رہے ہیں؟ سوچ کے, بچار کے, غور کر کے, فکر کر کے پال کس کو رہے ہیں جو فنا ہونے والا ہے؟ تم اس کو پال رہے ہو, وہ تم کو کمزور کر رہا ہے. امیر المومنین بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم جس کی پرورش کر رہے ہو وہ تم کو ضعیف کر رہا ہے, تمہیں ختم کر رہا ہے اور تم اس کی پرورش کر رہے ہو. یہ جسم تو ختم ہونے والا ہے لیکن تم جس نفس کو بھی پال رہے ہو, اس کی حکمرانی تم قبول کر رہے ہو, وہ تمہیں یہیں پر انہی خواہشات میں اسی جو ہے یہیں پر گھما پھرا رہا ہے, اس کے اوپر تمہیں لے کے نہیں جا رہا ہے, یہ جا ہی نہیں سکتا, اس کی پرواز ہی نہیں ہے. یہ جو ہے بتوں کے آگے جھکائے گا, یہ تمہیں پتھروں کے آگے جھکائے گا, یہ تمہیں یہ جب تم خدا کو تلاش کرنے لگو تو یہ بتائے گا یہ تمہارا خدا ہے, یہ تمہارا خدا ہے. یہ گھومتے چلے جائیے, چکر کاٹتے چلے جائیے, خدا ملے گا آپ کو؟ جیسا ہم نے 10 دن تک اپنے جسم کے چکر کاٹے کائنات کی سیر کرے کہ کہیں پر میں مل جائے, لیکن میں ہمیں کہیں مل نہیں پایا. اپنے وجود کے کئی بار چکر کاٹے لیکن ہمیں میں مل نہیں سکا. اسی طرح سے ہم اپنے خدا کو تلاش کرنے کے لیے زمین سے لے کے آسمانوں کا چکر کاٹ رہے ہیں, کہیں خدا ہے؟ کسی پتھر میں خدا تو نہیں ہے؟ ابھی تک تلاش ہی میں لگے ہیں. ایک دو نہیں, نسلیں ڈھونڈنے میں لگ گئیں لیکن کسی کو خدا ملا نہیں. پوری کی پوری قومیں, پورا مکتب فکر, پوری نسلیں ڈھونڈ رہی ہیں. کہاں ڈھونڈ رہی ہیں؟ پتھروں میں ڈھونڈ رہی ہیں. کہاں ڈھونڈ رہی ہیں؟ سمندروں کی تہ میں ڈھونڈ رہی ہے. کہاں ڈھونڈ رہی ہے؟ دریاؤں میں ڈھونڈ رہی ہے. کہاں ڈھونڈ رہی ہے؟ فضاؤں میں ڈھونڈ رہی ہے, ہواؤں میں ڈھونڈ رہی ہے, آسمان کی بلندیوں پہ ڈھونڈ رہی ہے, ستاروں میں جا کے ڈھونڈ رہی ہے, کہکشانوں میں ڈھونڈ رہی ہے, چاند اور سورج کی روشنی میں ڈھونڈ رہی ہے. کبھی تو اسی لیے گھبرا کے کہہ دیا کہ چاند ہی میرا خدا ہے, گھبرا کے کہہ دیا کہ نہیں سورج ہی میرا. جہاں جا کے فکر تھک کے گر گئی, کہاں اسی کو مان لو. اور بہت سمجھدار نکلے تو انسانوں کو خدا مان لیا, فرعون کو خدا مان لیا, نمرود کو خدا مان لیا, شداد کو خدا مان لیا. دیکھیے فکر تشیع, مکتب تشیع کی جو خصوصیت ہے نا وہ یہی ہے, کسی بھی مکتب میں آپ کو سب ملیں گے, خدا نہیں ملے گا. دنیا کا واحد مکتب یہ ہے. یہ پورے چیلنج کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں, بغیر کوئی تعصب کے, کہ اس وجہ سے آپ مجھے نہ سنیں کہ میں ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں, بلکہ یہ پورے یقین کے ساتھ, پورے دلائل کے ساتھ, پورے اسناد کے ساتھ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی دنیا کا مکتب فکر ایسا نہیں ہے کہ جس میں خدا ملے. ہر جگہ خدا کہیں جسم میں ملے گا تو کہیں پر جو ہے کسی شکلوں میں ملے گا, کہیں بندر کے روپ میں ملے گا تو کہیں جانور کے روپ میں ملے گا, کہیں حیوان کے روپ میں, کہیں جو ہے انسان کی صورت میں, کبھی فرعون کی صورت میں, کبھی نمرود کی صورت میں, زیادہ ملے گا تو پتھر کی شکل میں, زیادہ ملے گا تو چاند و سورج کی شکل. حقیقت میں جو ذات ربوبیت ہے اس کو کسی نے بھی تلاش نہیں کیا ہے اور کسی کو ملا نہیں ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہمارا امتیاز ہے, یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم تمام مکاتب فکر میں اعلیٰ مقام پر ہیں, جو ہمیں امتیاز حاصل ہے, حتیٰ مسلمانوں کے درمیان میں ہم کو امتیاز حاصل ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسا امتیاز اصحاب نبی میں بعد رسول, اگر 25,000,000 صحابہ کے درمیان اگر امتیاز امیر المومنین کو جیسے حاصل ہے, اسی طرح ان کے مکتب فکر کو تمام مسلمانوں پر فوقیت حاصل ہے. جس طرح علی کو اصحاب رسول پر فوقیت حاصل ہے, اسی طرح سے تمام مسلمان مکاتب فکر پر ہمیں امتیاز حاصل ہے, اس لیے کہ ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہیں. ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم حسن مشتبہ کے ماننے والے ہیں, ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم امام زین العابدین, امام محمد باقر, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام علی الرضا, امام محمد تقی, امام علی النقی, امام حسن عسکری, اور ہم ایک زندہ امام کے ماننے والے ہمیں یہ ہمیں افتخار حاصل ہے کہ اگر نفس کے پیچیدہ مسائل کو اگر سمجھنا ہے, حضور کا علم اگر کسی سے لینا ہے تو باب مدینۃ العلم سے لینا ہے. اور باب مدینۃ العلم باب ہے, یہ کھڑکی نہیں ہے جو 100-200 کھڑکیاں لگا دیجئے, یہ باب ہے, یہ ایک ہی دروازہ ہے کہ جس دروازے پر آ کر ہمیں شہر کی ساری نعمتیں مل سکتی ہیں, پوری مکمل سیرت نبی اگر ہمیں مل سکتی ہے تو امیر المومنین کے آئینے میں مل سکتی ہے. اگر خدا مل سکتا ہے تو ہمیں امیر المومنین ہی کے بتائے ہوئے نقوش اور ان کی رہنمائی کے نتیجے میں مل سکتا ہے, جو رہنمائے عقل ہے, رہنمائے فکر ہے, رہنمائے شعور ہے. تو عزیزان گرامی, ہمیں جو امتیاز حاصل ہے وہ امتیاز اسی وجہ سے حاصل ہے کہ توحید جہاں خالص ملے، جہاں معرفت الہی صحیح معنی میں ملے، اور ہمارے پاس جو راستہ ہے وہ راستہ اللہ تک پہنچنے کا بہت ہی آسان راستہ، اتنا آسان راستہ کسی اور مکتب فکر میں نہیں ہے. جانے کی کوشش پتھروں اور پہاڑوں میں، جس طرح سے میں نے ابھی بتایا کہ یہیں پر ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں. آسان راستہ امیر المومنین نے بتایا کہ من عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، عرف ربہ، بس اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. کتنا نزدیک راستہ ہے یہ. خدا ہم سے دور نہیں ہے، ہم خدا سے دور ہیں. خدا ہم سے دور نہیں ہے، ہم کو خدا کی طرف جانا ہے، اور ہم سب سے زیادہ خدا سے قریب ہیں. کیا پہاڑ اور پتھر اللہ سے نزدیک ہے؟ درخت اللہ سے نزدیک ہے یا ہم اللہ سے نزدیک ہیں؟ تو کچھ لوگوں نے معرفت، یقیناً یہ کائنات آیات الہیہ ہیں، ہم اس کے ذریعے تک اللہ سے پہنچ سکتے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے کہ معرفت کا یہ راستہ نہیں ہے. ہم خاک کے ذروں سے بھی مہر درخشاں تک، اور پھر وہاں سے وہاں تک ہم سفر طے کر سکتے ہیں، لیکن یہ راستہ بہت طولانی راستہ ہوگا جب ہمارے پاس اتنا نزدیک کا راستہ ہے معرفت کے لیے کہ ہمارا وجود خود اس کی سب سے بڑی نشانی ہے. ہم کہاں نشانیوں میں، آیات میں غور کریں کہ ہم اللہ کی خود نشانی ہیں. جہاں ساری نشانیاں آ کر ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں، ہم خود ایک اللہ کی نشانی ہیں. لیکن لوگ جو ہے وہ صبح کے ذریعے سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، شام کے ذریعے سے دیکھنا چاہتے ہیں، معجزات کے ذریعے سے دیکھنا چاہتے ہیں. ارے تم کو معجزے کی کیا ضرورت ہے؟ تم خود ایک معجز نما ہو، تم خود ایک بہت بڑا معجزہ ہو. تمہارے اندر خود آئے دن یہ اعجاز ہو رہا ہے. پہاڑ اڑ گیا، 100 کلو کا پہاڑ خود بخود اڑ گیا، تو دیکھنے کے لیے نہیں جائیں گے آپ کہ معجزہ ہو گیا، پہاڑ اڑ گیا اپنی جگہ سے. آپ جو اٹھ رہے ہیں یہ پہاڑ نہیں ہے جو اٹھ رہا ہے، 100 کلو کا، 200 کلو کا، یہ کیسے اٹھ رہا ہے؟ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے معجزے دیکھنے کے لیے، یہیں بیٹھے بیٹھے معجزے دیکھتے جائیے. کہاں جائیں گے معجزے دیکھنے کے؟ ہمارے وجود کے اندر، ہمارے اندر ایک راستہ ہے. یہ باہر کا راستہ بہت طولانی ہے، وہ بہت قریب ہے جس کو ہم دور سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں، جبکہ وہ ہم کو بلا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے آؤ، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا. وہ پکار رہا ہے، وہ بلا رہا ہے، وہ دعوت دے رہا ہے ہم کو. ہم کھوئے ہوئے ہیں، لیکن ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ کھویا ہوا ہے، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کو ہم کو تلاش نہیں کرنا ہے، وہ ہے اپنی جگہ پر، ہمیں پہنچنا ہے اس تک. ہو الاول ہو الاخر ہو الظاہر ہو الباطن. ہم وہاں سے چلے تھے، ہو الاول، ہم وہاں جائیں گے، ہو الاخر. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، مبدا بھی وہی ہے، معاد بھی وہی. ہم وہیں سے چلے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا آغاز بھی وہی ہے، ہمارا انجام بھی وہی. وہ آغاز بھی ہے، وہی انجام بھی ہے، وہی اول بھی ہے، وہی آخر بھی ہے، وہی ظاہر بھی ہے، وہی باطن بھی ہے. ہمیں اس تک پہنچنا ہے، ہمیں پہنچنا ہے اس تک. تو لہذا یہ اس چھوٹے سے وقفے میں ہم اس حقیقت تک پہنچنے کی لاحاصل کوشش کر رہے ہیں، جس کا ہمیں پہلے سے علم تھا کہ ہم کوئی منزل تک پہنچ نہیں پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سفر ناتمام ہے، یہ معرفت شناسی کا سفر مکمل ہونے والا نہیں ہے. ہم ہم کو یہ معرفت جو ہے علم کے ذریعے سے نہیں حاصل ہونا ہے، ہمیں اس وجود کو درک کرنے کے لیے علم حضوری کے ذریعے سے پہنچنا ہے، علم حصولی کے باہر سے استدلال کے ذریعے سے، تحقیق کے ذریعے سے نہیں، ہمیں اپنے وجود میں تلاش. مثال کے طور پہ بھوک کا احساس کتاب میں پڑھ کے نہیں معلوم ہوتا کہ مجھے بھوک لگی ہے، یہ علم حضوری ہے، ہمارے اندر احساس ہے اس بھوک کا، جیسے بھوک اور تشنگی کا احساس ہوتا ہے. اس احساس کو سمجھنے کی کوشش، اس کو درک کرنے کی کوشش کریں، جہاد کریں نفس کے ساتھ، لڑائی جھگڑا کریں، جنگ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن اعدا عدو کا النفس کا التی بین جنبیک، جو تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوا جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے وہ تمہارا نفس ہے، یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. باہر کے دشمن کو زیر کرنا آسان ہے، لیکن اندر کے دشمن کو زیر کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. آپ نے حضور کی وہ کا وہ واقعہ وہ روایت بارہا سماعت فرمایا ہوگا کہ جب لشکر جنگ سے واپس آ رہا تھا تو اس نے کہا کہ ہم فتح کر کے واپس آ رہے ہیں، ہم جنگ کر کے واپس آ رہے ہیں. تو حضور نے کہا تم جس جنگ سے لوٹ رہے ہو وہ چھوٹا جنگ، چھوٹی جنگ تھی، وہ جہاد اصغر تھا، اب تمہیں جس جنگ کے لیے آمادہ ہونا ہے وہ جہاد اکبر ہے. تو پوچھا وہ کون سا جہاد ہے؟ تو کہا اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یہ جہاد اکبر ہے. اپنے آپ پر مسلط ہونا، اپنے آپ پر مسلط ہونا، اپنے آپ پہ غلبہ پانا یہ مشکل کام ہے. مملکتوں کو فتح کیا جا سکتا ہے، ایران جیسی طاقت سے دنیا کے سب سے بڑے بھیڑیے اور سب سے بڑے پاگل کتے نے جنگ کی. اس پوری دنیا کے سب سے بڑے پاگل شخص کا نام صدام تھا. صدام نے وہ جرأت کی ہے جو جرأت آج اسرائیل نہیں کر پا رہا ہے، جو جرأت آج امریکہ نہیں کر پا رہا ہے، جو جرأت آج برطانیہ، فرانس، جرمن، پوری دنیا کی طاقتیں مل کر جو دیوانگی نہیں کرنا چاہ رہی ہیں، جو پاگلپن نہیں کرنا چاہ رہی ہیں، وہ پاگلپن صدام نے کیا ہے. وہ جرأت کا مظاہرہ، وہ پاگلپن کا مظاہرہ 8 سال تک جنگ لڑ کے تاریخ کی سب سے بڑی جنگ بنا دی. تھوڑی بھی عقل ہوتی صدام کے پاس تو وہ کام نہ کرتا، اتنی بڑی غلطی نہ کرتا. اس نے کس سے ٹکرایا ہے اس کو احساس ہی نہیں تھا، وہ کس طاقت سے ٹکرا رہا ہے اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا. پورا خاندان پاش پاش ہو گیا، پوری حکومت ٹکرا کے فنا ہو گئی، پورے ملک کا اقتصاد تباہ ہو گیا. 8 سال کی جنگ میں پورے عراق کا رس نچوڑ لیا گیا. ابھی 50 سال بھی لگ جائیں تو وہ اس مرحلے تک نہیں پہنچ سکتا. اس کا پیسہ کویت سے زیادہ بڑا تھا، لیکن لوگوں نے اسے پاگل کر دیا اور اس جنون میں آ کر اس نے اپنے دامادوں کا قتل کر دیا. اس جنون میں آ کے اس نے اپنے خاندان کو تباہ کر لیا. اس جنون میں آ کے اس نے اپنی پوری مملکت کا نقصان کر لیا، اپنے تمام رعایا کا قتل عام کر دیا. ایک ایسی جنگ میں جھونک دیا اپنی قوم کو کہ جس کا کوئی حاصل نہیں تھا سوائے تباہی کے. یہی حال ہمارا ہے کہ ہم ایک ایسی طاقت سے ٹکرانے جا رہے ہیں، عقل سے ٹکرانے جا رہے ہیں، فکر سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں، شیطانوں کی طاقت لے کر، ہوا و ہوس کی طاقت لے کر، دنیا کی دولت اور دنیا کا سرمایہ لے کر. ہم چاہ رہے ہیں کہ عیش و عشرت کر لیں گے اور اپنی جسم کو راحت پہنچا لیں گے اور اپنے وجود کو قوی کر کے چلے جائیں گے اس دنیا سے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جاؤ کھنڈرات کا مطالعہ کرو، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کدھر ہے وہ تیری شان حکومت. کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے، اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے. دنیا جسے کہتے ہیں کثافت کا ہے انبار، خنزیر کی ہڈی سے بھی کچھ بڑھ کے ہے مردار، ناپاک ہے، بد اصل ہے، کم ظرف ہے، بدکار، مردار شکم اس کا تو پشت اس کی ہے بیمار، مبروس کے داغوں سے افونت میں سوا ہے، ذلت کا یہ لقمہ ہے، سگوں کی یہ غذا ہے۔ یہ فنا کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہم سمجھ نہیں رہے کہ ہم کس طاقت سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں، ہم پاگل ہو گئے اصل میں ہم، کیونکہ عقل سے ٹکرانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ پاگل کہتے ہیں۔ آج یہ امریکی حکمران کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنی عقل سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ اسرائیل کس سے جنگ لڑنا چاہ رہا ہے؟ تسلط پانا چاہ رہا ہے۔ دیکھیے تسلط یہ جو ہے اس ڈھانچے کے اوپر، اس مردار کے اوپر تسلط پانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے اختیار میں رہے، یہ پوری دنیا کی دولت ہمارے اختیار میں رہے، یہ طاقت کا ٹکراؤ ہے۔ لیکن اب اسلام سامنے آ گیا ہے، اسلام جب غلبے میں آئے گا، عقل جب غلبے میں آئے گی، تب انسانیت کو راحت ملے گی، تب انسانیت کو سکون ملے گا، تب انہیں زندگی ملے گی، تب یہ اپنے ملک والوں کا بھلا کر سکیں گے۔ آج آپ دیکھیے صدام نے اپنے ملک کے ساتھ کیا کیا اور امام خمینی نے اپنے ملک کے ساتھ کیا کیا، اپنے ملک کو کس طرح سے بچایا، اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنی قوم کو بچانے کے لیے اپنے جوان بیٹے کی قربانی دے دی، ہے نا، مصطفیٰ خمینی اس راہ میں شہید ہو گئے، اب بچے احمد خمینی تھے۔ بنی صدر نے لاکھ کہا کہ انہیں احمد خمینی کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، جس زمانے میں وزیر اعظم کا عہدہ تھا آپ کو شاید یاد ہوگا کہ رجائی صدر جمہوریہ تھے اور باہنر جو ہیں وہ پرائم منسٹر تھے، ایک زمانے میں آیت اللہ خامنہ ای کے زمانے میں یہ موسوی جو ہے، جو اس وقت قید میں ہیں، موسوی جو ہیں اس زمانے میں وزیر اعظم تھے، ہے نا، اس اندرا گاندھی کے زمانے میں، اور اندرا گاندھی سے میٹنگ بھی ہوئی تھی موسوی کی۔ تو یہ موسوی جس طرح سے وزیر اعظم تھے، جیسے باہنر وزیر اعظم تھے، ویسے احمد خمینی کو بھی وزیر اعظم بنانے کی بات ہو رہی تھی، لیکن امام خمینی نے کہا کہ نہیں، میں اپنے خاندان کے کسی بھی فرد کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مملکت کی اعلیٰ عہدوں پر پہنچے، اس لیے کہ وہ اپنے ملک کو بچانا چاہ رہے تھے، اپنی قوم کو بچانا چاہ رہے تھے۔ پوری عقلمندی کے ساتھ انہوں نے اس ملک کو ایک ایسے ذمہ دار ہاتھوں کے حوالے کیا کہ آج وہ ذمہ دار ہاتھ سے دنیا جو گھبرا رہی ہے، وہ اس وجہ سے کہ دنیا کہہ رہی تھی احمد خمینی کو بنا دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا، مگر خامنائی کو مت آنے دو، لیکن امام خمینی کہہ رہے تھے میں یہ راستہ بنا رہا ہوں، آنے والے مراجع کے ہاتھ میں دوں گا، میں اپنی اولاد میں ملک نہیں تقسیم کروں گا، بلکہ یہ اس ملک کی باغ ڈور کو ولی فقیہ کے ہاتھوں میں دوں گا۔ اگر آپ کہیں گے اگر ان کے بیٹے ولی فقیہ ہوتے تو آپ کہہ سکتے تھے کہ اپنے بیٹے کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں، یہ اپنے بیٹے کے لیے راستہ ہموار نہیں کر رہے تھے، امام خمینی نے پورا راستہ یہ بنایا تھا کہ یہ مملکت آیت اللہ خامنہ ای جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں جائے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ان کی پرورش کی ہے، من آغائے خامنہ ای را من بزرگ کر دیا، میں نے ان کی پرورش کی ہے، میں نے ان کو پالا ہے، میں نے ان کو بچپن سے میں نے فکر میں ڈھالا ہے۔ ان کے لیے انہوں نے راستہ ہموار کیا اور کہا کہ پشتبان ولایت فقی باشی تب ان مملکت آسیبی نہ رسد، تم لوگ ولی فقی کے ساتھ رہو تاکہ مملکت پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ پورے نتیجے آپ کے سامنے، دیکھیے ہم گفتگو وہ نہیں کر رہے ہیں، وہم کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، یہ خیالاتی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقتوں سے گفتگو ہو رہی ہے اور لوگ حقیقتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ بھائی دیکھیے انقلاب اگر آج سے 36 سال پہلے، 27 سال یا اس سے پہلے اگر سمجھ میں نہ آیا ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ان کی لاعلمی کا نتیجہ ہے، بیچارے سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ انقلاب کیا ہے. آج 36 سال کے بعد اگر کوئی انقلاب سے ٹکرا رہا ہے تو سمجھو وہ بد نفسی کا نتیجہ ہے, وہ نافہمی کا نتیجہ نہیں ہے, نہ سمجھنے کا نتیجہ نہیں ہے. یہ قابل معافی نہیں ہے ایسے لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ حجتیں تمام ہو چکی, رزلٹ نکل چکا, امتحان ہو چکا, ایگزام ہو چکا ہے, نتیجے سامنے آ چکے ہیں, فیل اور پاس کے نتیجے سامنے آ چکے ہیں. دو ملکوں کی کہانی روز روشن کی طرح آپ کے سامنے آ چکی ہے, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم آج بھی صدام کے ساتھ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بیوقوف ہو یا بدنفس ہو یا تم جو ہے شیطان ہو. اس لیے کہ جو ہے شیطان ہی شیاطین کی تائید کر سکتا ہے. کیونکہ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک ملک کو اندھیرے میں ڈھکیل دیا گیا, کیا عاقبت ہوئی صدام جیسے لوگوں کی. اب جو بھی ٹکرائے گا اس کا حشر صدام کے جیسا ہوگا, اس کا جو بھی اس انقلاب سے ٹکرائے گا. کیونکہ یہ انقلاب ایرانیوں کا انقلاب نہیں ہے, ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں, اس کا تعلق اسلام سے ہے. اس انقلاب نے جب ایرانیوں کو عزت دی ہے تو ہم کو کیوں نہیں عزت دے گا؟ کیونکہ یہ اسلام کا انقلاب, اسلام کو ماننے کے نتیجے میں, اسلام کو ماننے کے نتیجے میں آج جب ایرانیوں کو عزت ملی ہے تو کیوں نہ ہم اس انقلاب اسلامی کو تسلیم کر لیں, اس نظام اور اس سسٹم کو قبول کر لیں جو سب سے بہترین, جو الہی نظام ہے. دیکھیں ہم کہتے ہیں ہم کیوں خامنئی صاحب کی بات سنیں. خامنئی صاحب کی بات ان کی بات اگر ہے تو مت سنیے, ان کی بات خدا کی بات ہے اور وہ خود بھی اپنی اس خدا کی بات کے پابند ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا مرجع اور ہمارا عالم خود اپنی دینی تعلیمات جو وہ دوسروں کو دیتا ہے اس کا وہ پابند نہیں ہوتا, اس کے اوپر وہ حکم نہیں چلتا. وہ صرف حکم دینے والا ہوتا ہے, اس کے اوپر حکم نہیں چلتا ہے. اس کے اوپر حکم چلتا ہے, نہ یہ کہ وہ صرف حکم دینے والا ہوتا ہے. وہ خود پابند ہوتا ہے ہماری طرح, ہماری طرح وہ بھی پابند ہوتا ہے, یا آپ بولیں ہمارے سے زیادہ اس کو پابند ہونا چاہیے, یہی کہہ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی کہ یہ جو جنگ ہے, اس جنگ کو سمجھنے کی, جو اس پر غالب آ گیا وہ ہر جنگ میں, یہ باہر کے دشمن کو امام خمینی نے باہر کے دشمن یعنی شاہ کے ساتھ بہت آسانی سے شاہ کو بھگا دیا, بہت آسانی کے, ایسا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. آج بھی دنیا پریشان ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے. پوری دنیا سیاست حیران اور سرگردہ ہیں کہ یہ لوگ کہاں مر گئے تھے جب انقلاب آ رہا تھا. یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری سالہا سال کی موساد کیا کر رہی تھی, ہمارا سال سال کا جو ہے سی آئی اے کیا کام کر رہا تھا. سب فیل ہو گئے, سب کو موت آ گئی اور سب غفلت کے شکار ہو گئے. سالہا سال سے جو کام کر رہے تھے ان کے ہاتھ سے طوطے اڑ گئے, ایک نئی چیز ہو گئی کیسے ان کی آنکھوں کے ساتھ. وہ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا کیسے, یہ غلطی ہوئی کیسے. یہ غلطی اس طرح سے ہوئی کہ ان کی آنکھوں میں دھول اس لیے جھونکا گیا کہ یہ لوگ اندھے ہو گئے تھے ہوا و ہوس میں, اور امام خمینی کو یہ لوگ کمزور رہنما سمجھ رہے تھے. یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بوڑھا 80 سال کا کیا کر پائے گا, یہ انقلاب لائیں گے, کوئی کسی کو یقین نہیں تھا. یہ حکومت بنائیں گے, کسی کو نہیں معلوم. حکومت کا تو ایرانیوں نے بھی نہیں سوچا تھا, یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا. یہ تو امام خمینی نے ایران میں آنے کے بعد کہا کہ من تو دہن مملکت میں زنم, من دولت تشکیل میں دہم, یہ تو بعد کی بات ہے. لیکن اس کی وجہ بس عزیزو یہی ہے کہ امام خمینی نے پہلے اپنے نفس پر تسلط حاصل کیا تھا. سب سے زیادہ امام خمینی نے اپنے پورے تجربات کا جو نچوڑ آپ کے سامنے پیش کیا وہ یہی تھا کہ دیکھو اپنے نفس سے غلبہ حاصل کرو, پہلے اپنے نفس کو مارو. جس نے اپنے نفس کو کچل دیا سمجھو وہ پوری دنیا پہ غالب آ گیا. جو اپنے نفس پہ غالب آ گیا وہ سب پہ غالب آ گیا. باہر کے دشمن کو مارنا آسان کام ہے, اندر کے دشمن کا گلا کاٹنا یہ مشکل کام ہے. اندر کی جنگ میں جیتنا یہ بہت مشکل کام ہے. ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو زیر کرنے کے لیے آ گیا تھا, لیکن سامنے والے پہلوان کی بڑھیا ماں نے آ کے التجا کی کہ میرا بیٹا تیرے ہاتھوں مارا جائے گا, تو واقعی اگر پہلوان ہے تو میرا ساتھ دے, یہ میرا بیٹا ہے اس کو بچا لے. اب جو اکھاڑے میں گئے تو اب اس کے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک تو اپنی ہار، ایک اپنی جیت، یا خود جیت جائے اور دشمن کو زیر کر دے، یا پھر وہ بڑھیا کی بات سن کر ہار جائے اور نفس پہ تسلط پا لے. کیا کرے؟ یہ جو جنگ ہے، دو جنگیں تھیں، ایک جسم کے تسلط کی جنگ تھی، ایک اندرونی جنگ چل رہی تھی کہ میں ہار جاؤں بڑھیا کی خوشی کے لیے یا جیت جاؤں اور بڑھیا کو ناراض کر دوں. کیا کروں؟ وہ جو بڑھیا کی بات سن کے غلبہ پانے کے بعد اس کو رہا کر دیا اور خود ہار گیا، کیوں؟ تو اب وہ جہاد بن نفس میں وہ کامیاب ہونا چاہ رہا تھا. تو امام خمینی اس جنگ سے بہت پہلے واقف تھے، ورنہ اگر وہ جنگ یہ نہیں لڑے ہوتے، آپ پوری کہانی میں بس دو جملوں میں ختم کر دوں اور آپ درک کر رہے ہوں گے یہاں تک کہ آخر یہ سب کچھ امام خمینی کے ذریعے سے کیوں ہوا. اس کی اصلی وجہ یہی ہے، اگر وہ اس جنگ میں ناکام ہوئے ہوتے یا اس جنگ کا انہیں احساس نہ ہوتا تو اگر وہ اسیر حوث ہو جاتے، نعوذ باللہ. آپ دیکھیں گے کہ یہ جنگ الگ ہے، آپ کے معلومات، آپ کی صلاحیتیں، آپ کا ڈاکٹر ہونا، آپ کا عالم ہونا، آپ کا سب کچھ، یہ الگ چیز ہے. یہ جنگ کو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں، کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا. اس جنگ میں ایک عام آدمی اور ایک ڈاکٹر اور ایک جو ہے عام آدمی اور ایک جو ہے تاجر اور ایک عام آدمی، اس جنگ میں تو برابر ہے. یہ تہذیب نفس کا مرحلہ ہی الگ ہے. وہ آپ کی معلومات، وہ آپ کی صلاحیتیں، وہ آپ کے پاس رہیں گی. کتنی صلاحیتیں والے ہیں جو ہوا و حوث کے اسیر بن گئے، جو اقتدار کے حوث کے حوث میں آ گئے، اپنی اولاد کی محبت، اقتدار کی محبت، جاہ و حشم کی محبت میں گرفتار ہو کے. ضروری نہیں ہے کہ ایک عالم مہذب بھی ہو، یعنی تہذیب نفس کے اوپر غلبہ بھی پایا ہو. ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے مکتب کا امتیاز ہے کہ ہمارے مراجع نے وہ غلطیاں نہیں کی ہیں جو دوسرے مکاتب فکر کے سادھوؤں اور پنڈتوں اور نہ معلوم بڑے بڑے مولویوں نے جو غلطیاں لوگوں سے سرزد ہوتی ہیں. اس کے مقابلے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مکتب فکر میں ان غلطیوں کا امکان بہت کم. آپ پوری دنیا کے مکاتب فکر کو اٹھائیے نا، دنیا میں جتنے سادھو، جتنے پنڈت، جتنے علماء ہیں، ان سب کو لائیے اور ہم بھی لے کے آتے ہیں، ہماری تاریخ سامنے رکھتے ہیں 1400 برس کی، اور ہم بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ شیخ صدوق سے لے کر سید رضی اور سید مرتضیٰ سے لے کر ہمارے مراجع کی تاریخ میں کوئی ایک فرد تو بتا دو کہ جس نے جو ہوا و حوث کا شکار ہوا، جبکہ سب انسان تھے. یہ تو ہمارا امتیاز ہے. اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارے مرجع سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اگرچہ کہ نہیں ہوئی ابھی تک تاریخ میں. جس پر بھی ہم نے اتفاق کیا، الحمدللہ ایسے ہمیں رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑا جس طرح سے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے. آج ہمارے ہندو بھائی کتنی پریشان ہیں کہ جس کے اوپر تکیہ کہے تو وہی پتے ہوا دینے لگے، جس پہ بھروسہ کیا تھا، جس پر سرمایہ لگایا تھا، کروڑوں کا سرمایہ قوموں کا لگتا ہے اور وقت ان کے پیچھے صرف ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ ناکارہ نکل جاتا ہے تو اتنے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. ہم تو کہاں اتنا سرمایہ لگاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم نے دھوکے بہت کم کھائے. لیکن امکان بہرحال ضروری ہے. لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مرجعیت کے اندر یہ تصور خیالات شیطان انہیں نہیں بھٹکا سکتا کہ تمہارے فالوورز کم ہیں، کچھ کوشش کرو کہ تمہارے اہل وطن تمہاری تقلید کرنے. خیالات تو آ سکتے ہیں، عمل نہ کرے الگ بات ہے، لیکن اس خیالات پہ بھی پہرے بٹھائیں اور اس جنگ میں شریک نہ ہو اور اپنے نفس کو ماریں، کچل دیں. کتنے ایسے مراجع تھے جب ان کو جب کسی بڑے مرجع کا انتقال ہوا تو جب ان کے ذہن میں یہ گمان آ کہ اب تو میرے علاوہ کوئی نہیں، بس اتنا خیال کا پیدا ہونا تھا کہ انہوں نے دروازے بند کر لیے گھر کے. جب لوگ آئے کہ ایک مرجع کا انتقال ہو گیا ہے، ایک عالم کا، اب آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا یہ بھی تصور میرے ذہن میں آیا تھا، اس لیے میں اپنے کو لائق نہیں. جس شخص کے ذہن میں یہ بات آئے، تصور میں یہ بات آئے، اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ تشیع کی مرجعیت کو سنبھالے. ہمارے مراجع کتنے پاک و صاف تھے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے کتنی جہاد بالنفس کیا. صرف علم حاصل کرنا آسان بات ہے عزیزان گرامی، آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ علم حاصل کرنا اور بات ہے، اپنے نفس پر تسلط پانا یہ بہت مشکل کام ہے. کہ جہاں ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ بڑی جگہ پہ بیٹھے، ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ اقتدار حاصل کرے، ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ غلبہ حاصل کرے، ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ اقتدار حاصل کرے، لیکن اس ہوا و ہوس کی اسیر نہ بننا، اپنی نفسانی خواہشات کو کچل دینا یہ آسان کام نہیں ہے. امام خمینی نے 28 برس کی عمر میں، اس جوانی میں انہوں نے پرواز در ملکوت نام کی دعائے سحر کی شرح کی تھی. یہ سب چیزیں ان کے لیے تو ان کی توفیقات میں اضافے کا سبب بنی. وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے، ہر اخلاقی درس میں انہوں نے یہی کہا کہ دیکھو اپنے نفس سے آگاہ رہو، نفس تمہارا بدترین دشمن ہے دنیائے اخلاق میں. دیکھیے، اگر امام خمینی کا یہ انقلاب کامیاب نہ بھی ہوتا تب بھی عظمت خمینی میں کمی واقع نہ ہوتی. خمینی ہی ہوتے چاہے ہم انہیں نہ پہچاننے ہوتے، لیکن انہوں نے جو جہاد نفس کیا ہے اس کے بارے میں ہم جو ہے اس کو سراہتے نہیں ہیں. صرف یہ جو ظاہری دشمن پہ جو انہوں نے تسلط حاصل کیا اسی کو دنیا سراہتی ہے، وہ آسان کام ہے. شاہ کو بھگانا امام خمینی کے لیے آسان کام تھا، لیکن اپنے ہی نفس پر قابو پانا بہت مشکل کام تھا. لیکن پہلے امام خمینی نے اپنے نفس پر قابو پایا، اس کے بعد ایران کو قابو میں لیا. اسی لیے امام خمینی نہیں بہکے، ورنہ جس جگہ پر امام خمینی تھے اس جگہ پر دنیا کا کوئی بھی شخص آتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم، دنیا کا کتنا ہی بڑا مجتہد، دنیا کا کتنا ہی بڑا فلاسفر، دنیا کا کتنا ہی بڑا عارف، دنیا کا کتنا ہی، بلکہ اس مقام پر فرشتے بھی آ جائیں تو بہکنے کا امکان تھا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خمینی پر فرشتے رش کرتے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کو کچلا تھا. آج پوری دنیا سلوٹ کرتی ہے، جب کوئی جمران جاتا ہے اور ان کا وہ گھر دیکھتا ہے تو سب کہتے ہیں کہ اس گھر میں خمینی رہتے تھے، اس گھر میں خمینی رہتے تھے. تو کیا لوگوں کو صدر اسلام کے مکانات یاد نہیں آتے ہوں گے؟ کیا لوگوں کو خلیفہ چہارم کا گھر یاد نہیں آتا ہوگا؟ کہ اس گھر کو دیکھنے کے بعد وہ گھر یاد نہیں آتا ہوگا؟ تو امام خمینی نے اس صدی میں پیدا ہو کر اپنے آپ کو اس صدی والوں سے قریب کر لیا تھا، صدر اسلام کے مسلمانوں سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیا تھا اس صدی میں رہتے ہوئے. اسی لیے ابتدائے انقلاب میں لوگوں نے بہت سارے سوالات اٹھائے کہ آ کر خمینی نے ایران کو 100 سال پیچھے چھوڑ دیا. تو قیام صاحب نے بہت اچھا جواب دیا، کہا کہ ہے امن عالم کا جرس پیچھے، ابھی جائے گا ایران 1400 برس پیچھے، ابھی ہے کھٹکتا آپ کو 100 برس کا فاصلہ، 100 برس کا فاصلہ کھٹک رہا ہے، ابھی ایران کو 1400 برس پیچھے جانا ہے. یعنی اخلاقی اعتبار سے وہ اصحاب رسول کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ابو ذر زماں بنانا چاہ رہے تھے، سلمان زماں بنانا چاہ رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ابو ذر بنے گا وہی امام زمانہ کا بھی صحابی بنے گا. جو حضور کا صحابی نہ بن سکتا ہو وہ کیسے امام زمانہ کا صحابی بنے گا؟ تو عزیزان گرامی، گفتگو کو تمام کروں کہ ہم جتنی بھی اس سلسلے میں گفتگو کریں وہ کم ہوگی، اس لیے کہ یہ راستہ بہت سنگین راستہ ہے. اس راستے پر سنبھل کے چلنا ہے، اس راستے کے پیچ و خم کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اور یہ راستہ بہت خطرناک ہے، خوبصورت ہے. اگر اس پہ کامیابی اگر ہم نے حاصل کر لی تو ہم لاکھ دنیا نہ فتح کریں, اگر اپنے آپ کو اگر ہم نے فتح کر لیا تو یہ جان لیجئے کہ ہم نے کائنات پر تسلط پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام کیا ہے. اس لیے کہ ہماری یہی وجہ ہے کہ جو ہمیں انعام ملے گا نا, تو یہ پورے کرے ارض سے بڑھ کے انعام ملے گا. اگر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں نا, ہم اس دنیا کو چھوڑ دیں, اس نظام شمسی کو چھوڑ دیں, تو ایک ایک مومن کی جو جنت ہوگی نا, یہ پورے کرے ارض نہیں بلکہ پورے نظام شمسی سے بھی بڑی ہوگی. اور ابھی تو گفتگو شروع ہی نہیں ہوئی. عزیزان گرامی, جب ہم نفس کو پہچانیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس کی قدرت کیا ہے, اس کے اعجاز نمائی کی صلاحیت کیا ہے, یہ کیا کر سکتی ہے دنیا میں, اور اس کی قوت کتنی زیادہ ہے, اس کی طاقت کتنی زیادہ ہے. اور میں آخری بات کہہ دوں, تھوڑا سا میں آپ کا آج وقت لوں, کہ جو لوگ بیچارے, جو لوگ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ہیرے جواہرات پر مر مٹے جا رہے ہیں, جبکہ یہ ہمارے پیروں میں کھندلے جا رہے ہیں, روندے جا رہے ہیں. اللہ نے انہیں ہمارے پیروں میں جسے روندنے کے لیے خلق کیا تھا, ہم اسے سر کا تاج بنا رہے ہیں. آج لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے جادو اور نہ معلوم کتنے کتنے غلط راستے استعمال کر رہا ہے تسلط حاصل کرنے کے لیے, غلبہ حاصل کرنے کے لیے, ایک دوسرے پہ فوقیت جتانے کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے. وہ کتنے راستے ڈھونڈ رہا ہے, کتنی دعاؤں میں بھی اخلاص نہیں ہے, تعویذوں میں بھی اخلاص نہیں ہے کہ ہمیں مل جائے کسی کو نہ ملے. اپنے یہ نفس کو قوی کرنے کے لیے دعائیں پڑھی جا رہی ہیں. وہ دعائیں یہ سب دیکھیے, یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے, ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے. اگر واقعی اگر ہم اپنے آپ کو پہچاننے لگیں گے تو ہمیں کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہم خود تعویذ بن جائیں گے. یہ بات میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. انسان کوئی ناڑا, کوئی کڑا, کوئی کانوں کی بالیاں ہمیں بچا نہیں سکتی. جب آفت کہ ایسا نہیں کہ تعویذ کھول کے گھر میں رکھ دے تو اب آپ کا کوئی محافظ نہیں ہے. آپ نے ناڑا اتار کے گھر میں رکھ دیا, کڑا بھول کے آ گئے, تعویذ بھول کے آ گئے. جتنے مولانا نے تعویذ اور جو ہے دشن کبیر کے جتنے دھاگے تھے وہ گھر میں بھول گئے, اب آپ کا کوئی محافظ نہیں ہے, اب آپ پلین میں بیٹھ گئے, اب ختم ہو جانے والے ہیں. اب آپ کیوں یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہمیں بچائیں گے. آپ خود تعویذ بن جائیں, آپ خود اپنا پورا وجود آپ کا تعویذ بن جائے, پھر آپ کے سہارے لوگوں کو نجات ملے گی, آپ کو سہارا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر اس پہ یقین نہ ہو تو میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. ائمہ کی زندگی میں معروف کرخی کا نام تو آپ نے سنا, عرفا سب جانتے ہیں معروف کرخی کو. لوگ معروف کرخی کے نام سے نظر و نیاز کرتے ہیں, ہے نا. تو جب ایک شخص آیا, ایک ملاح آیا جو کشتی کا سوار, اس نے امام معصوم کی بارگاہ میں پہنچا تو امام موجود نہیں تھے. معروف کرخی نے پوچھا کیا کام ہے, کہا کہ میں ملاح ہوں, میرا سفر سمندروں میں ہوتا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے اور موجوں میں گھر جاتی ہے تو پھر کوئی نجات دینے والا نہیں ہوتا, دل دھڑکنے لگتا ہے, مضطرب ہو جاتا ہے. تو کوئی ایسا تعویذ میں امام سے مانگنا چاہتا تھا کہ جس کے ذریعے سے سمندر کی موجیں تھم جائیں اور میرا یہ اضطراب دور ہو جائے, میری یہ پریشانی دور ہو جائے, میری کشتی بھنور سے نکل جائے. معروف کرخی نے کہا کہ میرے سر کی قسم دے دو موجیں رک جائیں گی, کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے, ہو سکتا تعویذ پانی میں بہ جائیں, موجیں آئیں اور سب کچھ اڑا لے جائیں, کوئی تختی, کوئی چیز, کوئی آویزہ نہیں. کہاں کشتی میں لگانے کے, لوگ لگاتے نا گھروں میں دکانوں میں, تو کشتی میں لگا لو. یہ نہیں کہا کہ میرے سر کی قسم دے دو سمندر کی موجیں رک جائیں گی. تو کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے سر کی قسم دے دوں تو سمندر کی موجیں رک جائیں گی. کہا کہ جو سر بارگاہ معصومین میں مسلسل جھکا اور سجدہ ریز ہوا ہو, کیا اس میں اتنی صلاحیت بھی نہیں پیدا ہوئی کہ اگر اس کی سر کی قسم دے دیا جائے تو سمندر کی موجیں نہ تھم جائیں؟ اگر صلاحیت نہیں پیدا ہوئی ہے تو پھر سجدہ ریزی کا فائدہ کیا ہے؟ امام میں طاقت ہے یا نہیں ہے نا, تو امام کے شاگردوں میں کیوں نہیں ہوگی؟ امام میں ہے نا, تو امام کے شاگردوں میں کیوں نہیں ہوگی؟ امام کو کس وجہ سے ہے؟ وہی وجہ امام نے ہمیں بھی تو بتائی ہے, وہ طریقہ ہمیں بھی تو دیا ہے, وہ ولایت تکوینی رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں, اس طہارت نفس کی وجہ سے نا, جس کی طہارت کی گواہی اللہ نے دی ہے, تو ہمیں بھی محبوب بننے کا طریقہ سکھایا ہے نا. یہ قدرت جو ائمہ کے پاس حاصل ہوئی ہے, اللہ نے جو انہیں عطا کی ہے محبوب کردگار ہونے کی وجہ سے عطا کی ہے نا, تو جتنے وہ محبوب ہیں اتنی ان کے پاس طاقت ہے, ہم جتنے محبوب بنیں گے اتنی طاقت ہمارے پاس بھی ہوگی. اگر وہ کائنات پر تسلط رکھتے ہیں, اگر وہ ہواؤں چاند کے دو ٹکڑے کر سکتے ہیں, وہ سورج کو پلٹا سکتے ہیں, تو ہم زمین کا پتھر تو, ہم اپنے گھر کا پتھر تو ہٹا سکتے ہیں, اپنے راہ کا پتھر تو ہٹا سکتے ہیں, ہم میں اتنی تو طاقت آ سکتی ہے کہ ہم اپنے خلاف اٹھنے والی موجوں کو تو رفع کر سکتے ہیں, ہے نا. تو لہذا یہ جنگ جو میں آپ کے سامنے بھی ذکر کیا, اسی بھی گفتگو تمام کر دوں کہ یہ جو امام خمینی نے جو جنگ میں ایران عراق کی, اس جنگ میں جو تسلط حاصل کیا, وہ کیا کوئی تعویذ سے کوئی دعا سے حاصل کیا, یا اپنے نوجوانوں کو اتنا پاک کیا, اتنا پاک کیا کہ انہوں نے میدان جنگ میں اللہ کی خاطر, اللہ کی طاقت سے, اللہ کی طاقت کو منگا لیا, انہوں نے زمین پہ اتار لیا. آج آپ تعجب, 33 روزہ جنگ میں حسن نصر اللہ نے کیسے کامیابی حاصل کی دنیا کی سب سے بڑی عسکری طاقت کے مقابلے میں. آپ یہ مت سمجھیے کہ اسرائیل کو چھوٹی طاقت ہے, اگر حزب اللہ نے کامیابی حاصل کر لی تو وہ چھوٹا ہو گیا, نہیں, وہ آج بھی اتنا بڑا ہے کہ آج بھی کوئی بڑی سے بڑی حکومت اسرائیل سے نہیں ٹکرا سکتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کمزور ہے, ان کے ہاتھوں جو کمزور ہوا, انہوں نے اللہ کی طاقت کو اتار لیا تھا زمین پہ. آج بھی ہو, بس گفتگو تمام کر دو, آج بھی ہو گر براہیم سا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. آج بھی کچھ نہیں گیا ہے, ہم اور آپ میں آج بھی اتنی طاقت ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اپنے اندر طاقت کا اضافہ کر سکتے ہیں. اس کا راستہ یہی ہے کہ ہم اپنے نفس پر غلبہ پائیں, اپنے نفس کی معرفت حاصل کریں, اور اس پر اگر ہم نے تسلط پا لیا تو ہم کائنات پر تسلط پا سکتے ہیں, چاہے پائیں نہ پائیں. اگر ہمیں اس پہ پا لیا تو اس نے سب پر پا لیا. اگر جس نے اس موزی کو قتل کر دیا, اس نے اپنے سارے دشمنوں کو قتل کر دیا, اور اس کے بعد اب اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کوئی بلائیں, کوئی آفتیں, کوئی شیاطین. رسول اکرم کہتے ہیں اسلم شیطان علی یدی, میرا شیطان میرے ہاتھ پہ بیعت کر چکا ہے, میں اپنے نفس کا میں اسیر نہیں, بلکہ میرا نفس میرا غلام بن چکا ہے, میرے اعضاء و جوارے پر میرا تسلط ہے, ان کا تسلط مجھ پہ نہیں ہے, میرا تسلط ان کے اوپر ہے. تو جو غلبہ پا جائے اس جنگ میں وہ کامیاب ہو گیا. ہم اس کامیابی کی طرف آگے بڑھیں, اس کے لیے دعا مانگیں, پوری جد و جہد کریں, ہمیشہ ہمیشہ اس طرح سے الرٹ رہیں کہ غفلت نہ ہو, اور پوری طرح سے ہم محاسبہ نفس کرتے رہیں, اپنے نفس کی اس بہکاوے کو سمجھتے رہیں, دشمن کی سازشوں کو سمجھتے رہیں, اور دشمن جو ہمیں بہکا رہا ہے اس کے اوپر ہم پوری کڑی نظر رکھیں, پوری کڑی نظر. اگر ہم اپنی حفاظت نہ کر سکے تو ہم سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا ہے, یہ یاد رکھیے. میں خود اپنا مخالف, میرا بھروسہ کیا, میں خود اپنا مخالف, میرا بھروسہ کیا, میں شاید کہ تیرا بھی کچھ زیادہ چاہوں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں, پاک کریں, پاک کریں. جتنا پاک کریں گے, جتنا پاک کریں گے, اتنا ہمیں قرآن سمجھ میں آئے گی, اتنا دین سمجھ میں آئے گا, اتنا خدا سمجھ میں آئے گا. اگر ہم نے پاک نہیں کیا, قرآن سامنے رہے گا لیکن ہمارے نفس پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑھ سکے گا. تو ہم دعا کریں, پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں کو معاف فرما. پروردگارہ ان ایام میں جو ایام امیر المومنین کے ایام ہیں, وہ ایام میں ہم اس مولا سے مدد حاصل کریں, اس مشکل کشا سے مدد حاصل کریں. وہی مشکل کشا ہماری مشکل کو آسان کر سکتے ہیں. ان سے ہم دریافت کریں, ان سے ہم پوچھیں, ان سے ان کی بارگاہ میں ہم اپنے آپ کو سر تسلیم ہمارا خم کریں ان کی بارگاہ میں. ان سے پوچھیں جنہوں نے اپنے نفس پر غلبہ پایا ہے, ان سے پوچھیں کہ جنہوں نے دنیا کو تین طلاقیں دی. ہم ان سے پوچھیں جنہیں دنیا بہکا نہ سکی, جنہیں اقتدار نہ بہکا سکا, جنہیں جاؤ حشم متاثر نہ کر سکے. اس علی کی بارگاہ میں جائیں, انہوں نے اپنے جسم کی قربانی دی, اپنی جان کی قربانی دی, اپنے ان کا سر شگافتہ ہوا لیکن وہ اللہ سے بدزن نہیں ہوئے, دین سے بدزن نہیں ہوئے, بلکہ کہا کہ پروردگار میں نے کچھ تیری راہ میں نہیں دیا. یہ جذبے تھے امیر المومنین کے, یہی جذبے کربلا کے میدان میں کام آئے کہ امام حسین کہہ رہے تھے پروردگار انتل جواد وانا البخیل, تو جواد و کریم ہے میں بخیل ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں تیری راہ میں دے سکوں. اکبر تیرے حوالے, اصغر تیرے حوالے, اکبر تیرے حوالے, سب تیرے حوالے کر کے آخر میں خود اپنے آپ کو حوالے کر کے کہا پروردگار یہ تیری راہ میں چھوٹی قربانی ہے, میرے پاس کچھ نہیں جو تیری راہ میں دے سکوں. یہ ایک جسم ناتواں, یہ بھی تیرے حوالے, یہ گلا تیرے حوالے, یہ سینہ تیرے حوالے, یہ ہاتھ تیرے حوالے, یہ پورا وجود تیرے حوالے. اگر تو چاہے تو پروردگار میں اپنے بہن کی چادر بھی دے سکتا ہوں, تو اگر مانگے تو میں اپنا گھر و بار بھی لٹا سکتا ہوں, تو اگر کہے تو میں اپنا سب. اس لیے کہ تیری راہ میں جو کچھ قربان ہوا, جو کچھ میں ہم نے تیری راہ میں دیا, وہ تیری عزت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. کہ جسے تو مل جائے اسے اس نے کیا کھویا, اور اس نے کیا پا لیا جس نے تجھے کھو دیا. یہ کہہ کہ امام حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. تو ہم اس حسین کا واسطہ دے کر دعا کریں کہ پروردگار ہمیں کربلا کا جذبہ عطا فرما. پروردگارہ تیری ذات کی معرفت ہمیں نصیب ہو, اور تیری اطاعت کہ ہم لائق بن سکیں. تو ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے, ہمارے اعمال کو قبول فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ماہ رمضان ہر سال کی طرح نہ ہو, بلکہ اس سال کا ماہ رمضان ہمارے لیے خیر و برکت کا موجب ہو, ہمارے لیے آخرت کو کا جو ہے سودا اور آخرت ہمیں حاصل ہو جائے. پروردگارہ ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, ہمارے اموات کی بخشش فرما, ہمارے اموات کو کی خطاؤں اور لغزشوں کو درگزر فرما. پروردگارہ منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما.